السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں نئے وقت کے مطابق صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
وزیر اعظم کا دورہ تھر، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
نریندر مودی اور راجناتھ سنگھ کے لیے پارلیمانی حلقے کی تلاش کے سلسلے میں بی جے پی کے اندر شدید اختلافات. مرلی منوہر جوشی کے بعد لال جی ٹنڈن نے احتجاج کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ملائیشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ 3 روز پیشتر لاپتہ ہونے والے طیارے کا ابھی تک کوئی نشان نہیں ملا. اس طیارے پر 239 مسافر سوار تھے. امریکہ نے روس کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے کرائمیا کے حصول کے لیے ریفرنڈم پر اصرار جاری رکھا تو ماسکو کے خلاف بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے. صومالیہ اور افریقی یونین کی فوجوں نے متعدد قصبوں کو الشباب عسکریت پسندوں کے قبضے سے چھوڑا لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف نے تھر کے قحط زدہ علاقے کا دورہ کیا ہے اور 1 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
پیر کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے صوبہ سندھ کے قحط سے متاثرہ علاقے تھر کا دورہ کیا اور 1 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا. وزیر اعظم نے تھر کے علاقے مٹھی میں اسپتال اور میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا. وہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور انشاءاللہ آپ اپنے گھروں میں پھر خوشی کے ساتھ آباد ہوں گے. صوبائی حکومت اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی مصیبتوں کو دور کریں گے.
وزیر اعظم کو تھر کی صورتحال اور امدادی کاروائیوں پہ بریفنگ دی گئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے تھر متاثرین کے لیے 1 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ اس صورتحال کے ذمہ داروں کو سزا دی جانی چاہیے اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے پالیسی سازی کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ چولستان بھی تھر جیسا ہی علاقہ ہے، لیکن اگر وہاں قحط نہیں پڑا تو پھر تھر میں ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو گئی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر لوگ علاج کی غرض سے دوسرے علاقوں میں جانے کو تیار نہیں تو ان کو ان کے گھروں پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے ذریعے طبی امداد دی جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے وزیر اعظم کو تھر کے حالات، امدادی کاروائیوں اور مستقبل کے پلان سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جا چکا ہے اور آئندہ 1 ہفتے میں تحقیقات کے بعد تفصیلی رپورٹ سامنے آ جائے گی اور ذمہ داروں کا تعین ہونے کے بعد انہیں سزا دی جائے گی. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے وزیر اعظم کی آمد اور امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چولستان اور تھر کے حالات میں فرق ہے. ان کے بقول چولستان میں زندگی کی مختلف سہولیات موجود ہیں لیکن تھر میں نہیں. صوبہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ارباب رحیم کا کہنا تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ اسپتال کا حال اچھا ہوتا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اور یونین کونسل کے اسپتالوں میں اچھے ڈاکٹرز ہوتے تو لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی اور موبائل ہیلتھ یونٹس کی ضرورت ہی نہ رہتی. وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے تھر میں امدادی کاروائیوں کی نگرانی کرنے والے تاج حیدر نے اس موقع پر خیبر پختونخوا کی جانب سے 10 کروڑ کی امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا. تھر کے دورے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. مٹھی آمد سے قبل وزیر اعظم محمد نواز شریف میر پور خاص پہنچے تھے، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ان کا استقبال کیا تھا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
تھر میں قحط سالی کے سلسلے میں حکومت کی کوششوں کی ناکامی کے بارے میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے. پیر کے روز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے حکام کو طلب کر کے وضاحت مانگی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے پیر کو سپریم کورٹ میں بتایا کہ سہرائی ضلع تھرپارکر میں قحط سالی سے متاثرہ علاقوں میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 62 ہو گئی ہے. عدالت عظمیٰ نے تھرپارکر کی صورتحال سے متعلق سندھ حکومت سے وضاحت طلب کر رکھی تھی. چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے جب اس معاملے کی سماعت کا آغاز کیا تو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل عبد الفتح ملک نے اب تک کی امدادی سرگرمیوں اور جانی نقصانات کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا. سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں عبد الفتح ملک کا کہنا تھا کہ بچوں کی اموات کی بڑی وجہ نمونیا اور مناسب طبی سہولتوں کا فقدان تھا.
بچے جو ہے مرے ہیں اس نمونیا میں مرے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. وہ غریب ہیں بےچارے, بلو پاور کی رہتے ہیں, وہ اس کو صحیح نمونے سے بچوں کو سنبھال نہیں سکتے. یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھنڈ کی وجہ سے نمونیا کی بیماری بچوں میں عام ہو گئی ہے. اس میں نگلیجنس جو ہے وہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور دوسری ایڈمنسٹریشن کا بھی, میں نے مانا ہے کہ یہ ان کا نگلیجنس ہے.
ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے مزید بتایا کہ تھرپارکر کے علاقے میں لوگوں کا زیادہ تر انحصار بارشوں پر ہوتا ہے اور ان کے بقول اس مرتبہ بارشیں انتہائی کم ہوئیں.
چونکہ وہاں جو ہے معاملہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تو وہ بارشوں پہ ان کا گزر سفر ہوتا ہے. اس مرتبہ بارش زیرو پڑی, کچھ بھی نہ پڑی تو وہ مائگریٹ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کے, اور وہ مال ان کا جو ہوتا ہے یہ مویشی وہ بھی شفٹ ہوتا ہے دوسری جگہ.
ادھر وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. وزیر اعظم نے پیر کو تھرپارکر کے علاقے کا دورہ کیا اور قحط سالی سے متاثرہ خاندانوں کے لیے 1 ارب روپے کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا. تھرپارکر میں قحط سالی کے باعث بچوں کی اموات کی خبریں سامنے آنے پر چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے گزشتہ جمعے کو اس کا از خود نوٹس لیا اور سندھ حکومت سے کہا کہ وہ بچوں کی اموات کے بارے میں رپورٹ 10 مارچ کو عدالت میں پیش کرے. وزیر اعظم کی ہدایت پر پہلے ہی فوج کی ٹیمیں امدادی سامان کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکی ہیں, جبکہ فضائیہ کی مدد سے بھی سامان تھر بھجوایا گیا ہے. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ گندم کی تقسیم میں خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتیہ جنتا پارٹی میں آئندہ انتخابات کے لیے نریندر مودی اور راجناتھ کی نامزدگی کے بارے میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں. انتخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ.
پارلیمانی انتخابات کے تعلق سے بی جے پی میں اگرچہ بہت جوش خروش ہے لیکن وہ اندرونی اختلافات کی بھی شکار ہے. وزیراعظم کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی اور پارٹی صدر راجناتھ سنگھ کو کہاں سے الیکشن لڑایا جائے اس پر شدید اختلافات ہیں. پارٹی کا ایک طبقہ اتر پردیش کے وارانسی حلقے سے مودی کو لڑائے جانے کے حق میں ہے تو راجناتھ سنگھ اپنا حلقہ غازی آباد سے بدل کر لکھنؤ کرنا چاہتے ہیں. وارانسی سے سابق صدر اور سینئر لیڈر مرلی منوہر جوشی لوک سبھا میں پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں تو لکھنؤ سے ریاست کے سینئر بی جے پی لیڈر لال جی ٹنڈن ایم پی ہیں. مرلی منوہر جوشی نے شروع میں اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ وارانسی سے مودی کو لڑایا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنا حلقہ کسی کے لیے نہیں چھوڑیں گے, لیکن اب وہ کچھ نرم پڑتے نظر آ رہے ہیں. تاہم بی جے پی کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنا حلقہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. ادھر لال جی ٹنڈن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا حلقہ مودی کے لیے تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے نہیں.
مودی کے لیے میں نے میرا میں وچن بدھ ہوں, اس میں اگر آج ابھی کہے تو کل سے میں مودی کا کام شروع کر دوں.
لال جی ٹنڈن نے مزید کہا کہ انہوں نے میڈیا میں ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ راجناتھ سنگھ یہاں سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن میں کسی اور حلقے میں نہیں جاؤں گا. راجناتھ سنگھ نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی کرے گی کہ کون کہاں سے لڑے گا کہاں سے نہیں.
پرتیاشیوں کا یہاں تک سمبندھ ہے, پرتیاشیوں کے بارے میں سینٹرل الیکشن کمیٹی ہی فیصلہ کرتی ہے, کوئی ویکتی فیصلہ اس کا نہیں کر سکتا, اس لیے اس سمبندھ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا.
عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ مودی کے مقابلے میں لڑیں گے, اس لیے بی جے پی ان کے لیے کسی محفوظ حلقے کی تلاش میں ہے. اس پر پارٹی کی سینئر لیڈر سشما سوراج نے یہ کہتے ہوئے طنز کیا ہے کہ جب ملک میں مودی کی لہر چل رہی ہے تو ان کے لیے محفوظ حلقے کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ نے روس کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے کرائمیا کے حصول کے لیے ریفرنڈم پر اصرار جاری رکھا تو تو ماسکو کے خلاف بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے نائب مشیر ٹونی بلنکن نے سی این این سے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر 16 مارچ کو ریفرنڈم ہوا تو اس کی صورت میں روس پر صرف دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کی صورت میں کرائمیا کے روس سے الحاق کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی بیشتر دنیا ایسا کرے گی۔ کرائمیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ روس سے الحاق کے لیے ریفرنڈم آئندہ اتوار کو طے شدہ تاریخ پر ہی کرایا جائے گا، تاہم اس عمل کے خلاف عالمی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ کرائمیا کے الیکشن کمیشن کے سربراہ میخائلو میلیشیف نے پیر کے روز کہا کہ وہ روس کے ساتھ الحاق کے بارے میں اتوار کے روز ہونے والے ریفرنڈم کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کرائمیا کے تمام رجسٹرڈ ووٹر ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ روس کی فوجیں کرائمیا پر اپنی گرفت مضبوط بنا رہی ہیں جبکہ علاقے کے حکام ماسکو کے ساتھ شمولیت کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یوکرین کے عبوری وزیراعظم نے اتوار کے روز عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے علاقے کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آرسیتی یاتسینوک کیف میں اپنے حامیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
کرائمیا الیکشن کمیشن کے سربراہ میخائلو مالاشیوو نے پیر کے روز کہا کہ وہ آئندہ اتوار کو روس کے ساتھ اتحاد کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ تمام شہری جو خود مختار جمہوریہ کرائمیا کے علاقے میں رجسٹر ہیں، انہیں ریفرنڈم پر ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انہیں ووٹ دینے سے روک نہیں سکتا۔ روسی فورسز نے کرائمیا کے مغربی کنارے میں واقع یوکرین کی سرحدی چوکی کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس میں تقریباً 30 اہلکار موجود تھے۔ یوکرین کے فوجی ترجمان اولے سولوبودین نے کہا کہ روسی افواج اس وقت ملک کے 11 سرحدی چوکیوں پر قابض ہیں۔ مظاہرین کرائمیا اور یوکرین بھر میں مخالف ریلیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ سیواستوپول علاقے میں تشدد اس وقت پھوٹ پڑا جب روسی حامی مظاہرین اور قزاقوں نے یوکرین کے ایک گروپ پر حملہ کیا۔ دوسری جانب یوکرین کے عبوری وزیر اعظم آرسینی یاستینوک نے اتوار کے روز اس بات کا عہد کیا کہ وہ اپنے علاقے کا 1 سینٹی میٹر بھی چھوڑنے کے روادار نہیں۔ وہ کیف میں اکٹھے ہونے والے اپنے مظاہرین سے خطاب میں یہ بات کر رہے تھے جو یوکرین کے شاعر اور قومی ہیرو تاراس شنگو کی 200ویں سالگرہ منانے کے لیے جمع تھے۔ مسٹر یاتسینوک بدھ کے روز واشنگٹن میں امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں کرائمیا کے تعطل پر بات چیت ہوگی، جو یوکرین کے جنوب میں واقع حکمت عملی کا حامل جزیرہ ہے جس کی اکثریت روسی زبان بولنے والوں پر مشتمل ہے۔ مسٹر پیوٹن نے کرائمیا میں جاری علیحدگی کی مہم کو بین الاقوامی قانون کے مطابق قرار دیا ہے، اور ایک علاقائی رہنما نے کہا ہے کہ وہاں یوکرین کے باقی ماندہ فوجیوں کو علاقہ خالی کر دینا چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ وہ کیف کے ساتھ اپنی حمایت ترک کرنے کا اعلان کریں۔ امریکی قومی سلامتی کے معاون مشیر ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کرائمیا کے روس کے ساتھ شمولیت کو تسلیم نہیں کرے گا اگر علاقے کے باشندے یوکرین سے الگ ہونے کے بارے میں رائے شماری میں حصہ نہیں لیتے۔ نیلو فرموغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملائیشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ 3 روز پیشتر لاپتہ ہونے والے طیارے کا ابھی تک کوئی نشان نہیں ملا ہے۔ اس طیارے پر 239 مسافر سوار تھے۔ 8 ملکوں کے بحری جہاز اور طیارے بڑے پیمانے پر تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرین براؤن کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے MH370 کو لاپتہ ہوئے 3 دن ہو رہے ہیں۔ ہفتے کی صبح سے ملائیشیا اور ویتنام کے درمیان اس کے ساتھ رابطے منقطع ہو چکے ہیں۔ ملائیشیا کے شہری ہوا بازی کے محکمے کا کہنا ہے کہ 8 ملکوں کے 40 بحری جہاز اور 34 طیارے اس کے ملبے کی تلاش میں ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو بعض جگہوں پر ایسے نشانات ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ طیارہ ان مقامات پر گر سکتا ہے۔ تاہم ملائیشیا کے شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹر جنرل اظہر الدین عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ ابھی کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
We have not found anything that appears to be object.
بدقسمتی سے ہم کو اب تک اس طیارے کی کوئی چیز نہیں مل سکی ہے۔ ہم لاپتہ ہونے والے طیارے کی باقیات تلاش کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اظہر الدین نے یہ بھی بتایا کہ سمندر کے اوپر بعض مقامات پر تیل کے دھبے دکھائی دیے ہیں، مگر اس کے باوجود اس طیارے کے بارے میں حتمی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ اس مسافر بردار طیارے میں 239 افراد سوار تھے، جن میں سے اکثریت چینی باشندوں کی تھی۔ چین نے اس طیارے کی تلاش کے لیے 4 امدادی جہاز اور 2 جنگی جہاز روانہ کیے ہیں۔ ویتنام کے دو طیارے بھی اس تلاش میں شامل ہیں۔ ہوا بازی سے متعلق رسالے فلائٹ گلوبل کے ایشیا مینیجنگ ڈائریکٹر گریگ والڈریم کہتے ہیں کہ ملبے کی تلاش ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
The wreckage is very unlikely to show up on radar, and since it's also very unlikely to show up on infrared.
طیارے کا ملبہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے سکتا، اور انفراریڈ کے ذریعے بھی اس کو دیکھنا مشکل ہے کیونکہ سطح پر بھی یکساں درجہ حرارت ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے بصری مشاہدے پر تکیہ کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ امریکہ نے بھی اتوار کو ایک جہاز روانہ کیا ہے، جبکہ ساتویں بحری بیڑے سے بھی ایک جہاز روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس بحری بیڑے کے ترجمان مور کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج گزرتا ہوا وقت ہے، کیونکہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا انسانی جانوں کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملائیشیا کے مسافر طیارے کے گھنٹوں لاپتہ رہنے کے پس منظر میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے امریکی ماہرین سے گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
آج کے جدید سائنسی دور میں جب سیٹلائٹ سے کم و بیش پوری دنیا کے بیرونی مناظر کو کیمروں میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، جب سمندر کی گہرائیاں غوطہ خوروں کے قدموں سے مانوس ہو چکی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسافر طیارہ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود لاپتہ رہے؟ آج کے اس دور میں جب دہشت گرد اپنی وارداتوں کے لیے بھلے نت نئے حربے آزماتے ہیں، مگر ان کے توڑ کے لیے نت نئے آلات بھی ایجادات کے مراحل سے نکل کر ایئرپورٹس پر استعمال میں ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ غیر ریاستی عناصر کام دکھا جائیں؟ آج کے اس دور میں جب ہزاروں میلوں کے فاصلے گھنٹوں میں طے کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور فضائی کمپنیاں جدید ترین اور محفوظ ترین طیاروں پر ہی اعتبار کرتی ہیں، کیا آج بھی کسی طرح کی فنی خرابیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو جہاز کے عملے کو اتنا موقع بھی فراہم نہ کریں کہ وہ پیغام رسانی کر سکیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بوئنگ طیارہ 24 گھنٹوں کی گم شدگی کے بعد بھی محفوظ ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نے امریکی ماہرین سے کیے ہیں۔ پروفیسر ولیم والڈک ایمبری رائڈل یونیورسٹی میں سیفٹی سائنسز کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تیار ہونے والے طیارے بہت قابل بھروسہ ہیں۔ اگر کوئی طیارہ لاپتہ ہوتا ہے تو اس کی جو وجہ فوری طور پر ذہن میں آتی ہے وہ ہے پریشرائزیشن فیلئر، یعنی ہوا کے دباؤ میں خرابی یا دہشت گردی۔
The only things really that come to mind would have to be some sort of a catastrophic system failure or a pressurization failure. But even with those types of situations, the crew should have been able to at least handle it long enough.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرز کا سسٹم فیلئر ہوا ہے یا پریشرائزیشن فیلئر ہوا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں عملہ بہرحال اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر تک کہ صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتا رہے یا کوئی پیغام دے سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیٹاسٹرافک ڈیکمپریشن، اس صورت میں آپ کے پاس 20 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے کہ 35,000 فٹ بلندی پر آپ اپنے حواس برقرار رکھیں، لیکن دونوں پائلٹس کے بالکل قریب ماسک ہوتا ہے، یا دوسری صورت میں یہ کہ جہاز آٹو پر ہوتا ہے جب اس طرح کے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ پیٹر بی فیلڈ امریکی فوج کے سابق ایویٹر اور فضائی حادثات کی تحقیقات کے ماہر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اردو ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آج جو معیار اپنائے جا رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جہاز کا گم ہونا غیر معمولی بات لگتی ہے، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں اس طرح کے حادثات کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال کسی دھماکے یا جہاز کے اندر ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب ہو سکتی ہے۔ ڈھانچے کے اعتبار سے 777 بوئنگ طیارہ بہت آزمودہ ہے، لیکن جہاز کے ڈھانچے میں کوئی خرابی یا ناکامی میرے نزدیک آخری وجہ ہو سکتی ہے۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی سخت نگرانی اور ان کی تلاشی حالیہ دنوں میں شہریوں کے اندر بے چینی کا سبب رہی ہے، لیکن ماہرین اور انتظامیہ یہ کہتے آئے ہیں کہ شہریوں کی زندگیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام تر سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود کیا نظام میں ایسے جھول اب بھی موجود ہیں جن سے دہشت گرد فائدہ اٹھا سکیں؟ اس سوال کے جواب میں پیٹر فیلڈ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ہم خاص طور پر بہت سے حفاظتی معیاروں پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور ہماری سیفٹی اتھارٹیز ہمیشہ ایسے آلات تیار کرتی ہیں جن سے دھماکہ خیز نوعیت کے مواد کا پیشگی پتہ چلایا جا سکے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی ابھی مشرقی ممالک میں یا کوالالمپور میں موجود نہ ہو۔ اس ضمن میں پیٹر فیلڈ ملائیشیا کی ایئر لائن کے گھنٹوں گمشدہ رہنے کے پس منظر میں جہاز پر دو ایسے افراد کی موجودگی کی خبر کو اہم سمجھتے ہیں جو جعلی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے۔
Well, I think that's possible. Somebody has managed to board the airplane with وہ
کہہ رہے ہیں کہ جعلی پاسپورٹ والوں کو کلیئر کرنے میں عملے سے کسی شخص کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، اور اس صورتحال میں اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دہشت گرد حملہ ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہی افراد کے سامان میں کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا گیا ہو۔ پروفیسر والڈک کے نزدیک بھی ملیشیا کی ایئر لائن پر دو نقلی پاسپورٹ کے حامل افراد کی موجودگی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، تاہم ان کے خیال میں ضروری نہیں کہ وہ دہشت گرد ہوں، وہ منشیات یا دیگر جرائم میں ملوث افراد بھی ہو سکتے ہیں۔
Certainly the issue with the stolen passports has to raise some suspicions, but apparently
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو چوری شدہ پاسپورٹس پر سفر کرنے والوں کی خبر ملتی ہے تو اس کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، شک تو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈرگ رنر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس موقع پر کوئی بھی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی۔ کیا اس بات کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ کوئی طیارہ گھنٹوں لاپتہ رہے لیکن وہ محفوظ ہو، مسافر محفوظ ہوں؟ پروفیسر والڈک اور ایویشن کنسلٹنٹ پیٹر فیلڈ دونوں کے خیال میں اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اتوار کو 6.9 شدت کا زلزلہ آیا، تاہم اس سے سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکی ارضیاتی ادارے کے مطابق زلزلے کا مرکز کیلیفورنیا کے شمالی ساحلی علاقے میں تھا۔ زلزلے کے بعد کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ الاسکا کے سونامی وارننگ سینٹر نے بھی کہا ہے کہ سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امریکی ارضیاتی ادارے کی ویب سائٹ کے مطابق 1,000 لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ جس علاقے میں زلزلہ آیا وہاں پہلے بھی زلزلے آتے رہے ہیں۔ صومالیہ اور افریقی یونین کی فوجوں نے متعدد قصبوں کو الشباب عسکری پسندوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اپنے مضبوط گھڑوں سے جنگجو گروپ کو اکھاڑنے کی یہ تازہ ترین کوشش ہے۔ ان علاقوں میں بوردھبو کا قصبہ بھی شامل ہے، یہ جنوبی صومالیہ میں الشباب کا سب سے بڑا اڈہ تھا۔ صومالیہ میں افریقی یونین مشن، ایمیسوم اور صومالی قومی فوجوں نے ایک دن کی لڑائی کے بعد اتوار کے روز ان علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ امریکہ نے اس تیل کی غیر قانونی فروخت کے نتائج سے خبردار کیا ہے جو لیبیا کی بندرگاہ پر شمالی کوریا کے جھنڈے والے ٹینکر جہاز پر ملیشیا کے ارکان نے لادا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون جین ساکی نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ یہ تیل لیبیا کی قومی تیل کمپنی اور اس کے کاروباری شراکت داروں کی ملکیت ہے، جن میں امریکی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ لیبیا نے ملیشیا پر خام تیل براہ راست عالمی منڈیوں میں فروخت پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ لیبیا کی نیوی اور حکومت نواز ملیشیا نے اتوار کے روز کشتیاں بھیجی ہیں کہ وہ تیل کے اس ٹینکر کو بندرگاہ چھوڑنے سے روکیں۔ یہ بندرگاہ مخالف ملیشیا کے کنٹرول میں ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یوکرین کے واقعات نے صدر باراک اوباما کی خارجہ پالیسی اور اس بارے میں ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا ان کی انتظامیہ امریکہ کے مخالفین کے مقاصد اور محرکات کے بارے میں بنیادی واقفیت نہیں رکھتی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شام میں جاری خونریز خانہ جنگی، ایران کے جوہری عزائم اور یوکرین میں روس کی مداخلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریپبلکن قانون سازوں نے عالمی اسٹیج پر صدر اوباما کی قیادت پر نکتہ چینی کی ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر ٹیڈ کروز نے کہا،
A critical reason for Putin's aggression has been President Obama's weakness.
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جارحیت کی ایک اہم وجہ صدر اوباما کی نرم روی رہی ہے۔ ان کی انتظامیہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہمارے دوستوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے، ان سے بالکل لا تعلقی اختیار کر لی جائے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ٹیڈ کروز کے۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک روجرز نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اب ٹو ڈیٹ وی تھاٹ اٹ واز اے ڈیفرنٹ سینچری اینڈ دی ایڈمنسٹریشن تھاٹ ویل اف وی یو نو اف وی جسٹ
اب تک ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک مختلف صدی ہے، اور انتظامیہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے تو ہر ایک ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے گا، اور بدقسمتی سے صدر پوٹن اور روسی فیڈریشن باقی دنیا کو اس انداز سے نہیں دیکھتے۔ وائٹ ہاؤس اس تنقید سے بے خبر نہیں ہے۔ ترجمان جے کارنی کہتے ہیں،
There is a an argument out there, factless, founded on وہاں حقائق سے آری ایک جواز دیا جا رہا ہے جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ روس کے صدر نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ ان اقدامات کی وجہ سے اٹھایا ہے جو امریکہ نے اٹھائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی تاریخ دان، کوئی بھی ایسا شخص جو روس یا سوویت یونین کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اس خیال کو اتنا ہی غیر معقول قرار دے گا جتنا کہ میں قرار دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کے۔ تجزیہ کار مائیکل اوہنلون کے مطابق صدر اوباما کو یوکرین کی فوری صورتحال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ان کے الفاظ،
I don't feel like he should worry and I don't think he is all that inclined to worry that this broader cacophony of criticism
میرا نہیں خیال کہ انہیں پریشان ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بارے میں کسی بھی قسم کی فکر بندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی پر، جسے کمزور فرض کیا جا رہا ہے، تنقید کے اس بڑھتے ہوئے سلسلے کو یوکرین کی جانب ان کے رد عمل کے انداز سے غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ خطرات بہت زیادہ ہیں اور حقیقی معنوں میں کچھ غلط کرنے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اوہنلون یوکرین کی جانب انتظامیہ کے رد عمل کو خاصا مضبوط قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔
If Russia were to launch some kind of a general and blatant assault against Ukraine, I think the talk of helping Ukraine's military
اگر روس یوکرین کے خلاف کوئی شرمناک حملہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یوکرین کی فوج کے لیے مختلف قسم کی معاونت کے ساتھ مدد کو سنجیدگی سے زیر غور لانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے اوہنلون کے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ کرائمیا میں روسی شہریوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدام کر رہا ہے جسے ماسکو یوکرین کی غیر قانونی حکومت سمجھتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ فلم لنچ باکس نے امریکی باکس آفس بھی فتح کر لیا۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
لنچ کیسا لگا؟
بہت اچھا تھا۔
بس اچھا ہی تھا۔
وہ آلو کو بھی بنایا تھا نا
آنٹی، ڈبا کسی اور کو چلا گیا لگتا ہے۔
لنچ باکس امریکی باکس آفس کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ حالانکہ فلم لاس اینجلس اور نیو یارک کے صرف 3 سینما ہالز میں ریلیز ہوئی تھی، لنچ باکس نے بھارت میں دلوں کو فتح کرتے ہوئے 20 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا۔ اسے آسکرز کی فورن لینگویج کیٹیگری کے لیے بھی نامزدگی ملی تھی۔
کل خالی ڈبہ بھیجنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آج بھیج رہی ہوں پنیر، میرے ہسبینڈ کا فیوریٹ۔
فلم جرمنی میں ریلیز ہوئی اور 10.25 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ فرانس میں بھی فلم نے کم و بیش اتنا ہی کاروبار کیا۔ اب ریتیش بٹرا کا لنچ باکس امریکی باکس آفس کی زینت بڑھا رہا ہے۔ لنچ باکس کی کاسٹ میں شامل ہیں عرفان خان، نمرات کور اور نواز الدین صدیقی۔
کیا لکھا پڑھ؟
Dear Leela, the food was very salty today.
کیا؟ نہ تھینک یو نہ نمستے۔
فلم نے نیو یارک اور لاس اینجلس میں پہلے ویکینڈ پر $51,325 کا بزنس کیا، یعنی ہر ایک سینما سے تقریباً $17,108۔
یہ لے، ڈال دے۔
ہسبینڈ کل رات بہت دیر سے آئے، وہ کچھ نہیں بولے۔
Dear Ella, things are never as bad as they seem.
اس کامیابی نے فلم ریلیز کرنے والی امریکی ڈسٹریبیوشن کمپنی سونی پکچرز کلاسکس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔
کیا بات ہے سر، آج تو بڑے کھل رہے ہیں۔
امریکہ میں لنچ باکس اسی ہفتے ریلیز ہوئی جس ہفتے آسکر کا میلہ سجا۔ فلم جمعے کو ریلیز ہوئی جبکہ ہفتے کو اس نے خوب رش لیا، جس سے اس کا بزنس پہلے دن سے ڈبل ہو گیا۔
آنٹی،
ہاں مول،
ساجن پکچر کا کیسٹ ہے کیا؟
ہاں ہے نا۔
سنے کیا؟
ابھی لگاتی ہوں۔
فلم ممبئی میں رہنے والے ایک عام سے جوڑے کے درمیان اچانک ہو جانے والی محبت کی کہانی ہے، حالانکہ دونوں کا پس منظر بالکل مختلف ہے۔
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے۔
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے۔
نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں فلم کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فلم لنچ باکس مایوسی کے چہرے میں لپٹی امید کی کہانی ہے۔
کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے او میرے ساجن، او میرے ساجن،
ساجن ساجن، میرے ساجن،
ساجن ساجن۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا میں انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے جو 3 روز جاری رہے گی پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ
وفاق کی زیر انتظام قبائلی علاقوں میں پھر سے 3 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہوا جس میں عہدیداروں کے مطابق 5 سال سے کم عمر 7 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے لیکن شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں ان 3 دنوں کے دوران انسدادی پولیو کی مہم سلامتی کے خدشات کے باعث نہیں چلائی جائے گی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کی پشاور میں ایک عہدیدار شاداب یونس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ خیبر ایجنسی میں 17 مارچ کو انسدادی پولیو کی مہم چلائی جا سکتی ہے
ٹارگیٹ اس دفعہ کی جو کمپین ہے اس میں 7,13,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ کوئی 2,324 ٹیمیں جو ہیں تشکیل دی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے جس فاٹا میں تو بہت انکریجنگ ریسپانس ہے صرف یہ ہے کہ فاٹا میں بنیادی مسئلہ ہے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ علاقوں میں بین ہے اور ٹیمیں جو ہیں وہ تمام مطلب پہنچ نہیں پاتی ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے اور مختلف ایشوز آپریشنل ایشوز کی وجہ سے لیکن لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اچھا ریسپانس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ویکسینیشن ہو
شاداب یونس نے بتایا کہ قبائلی انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز نے انسدادی پولیو کی مہم میں شامل افراد کی حفاظت کے لیے جامعہ نظام وضع کیا ہے
بالکل تعاون ہے جی ان کے تعاون کے بغیر ٹیمیں ان علاقوں میں بالکل جا بھی نہیں سکتی ہیں تو آپ نے جیسے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں خاصا دار جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے تو یہ تو بالکل ٹیموں کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر ٹیمیں ان علاقوں میں نہیں جا سکتی ہیں
قبائلی علاقے باجوڑ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر ذاکر حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ مقامی عمائدین بھی اس مہم کی کامیابی کے لیے انتظامیہ سے تعاون کر رہے ہیں
باجوڑ ایجنسی میں پولیو کمپین سٹارٹ ہے آج کمپین کا پہلا دن ہے اور الحمدللہ لوگوں کی طرف سے ریسپانس ہی اچھا ہے اس میں ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن انتظامیہ اور جو اور سیکورٹی فورسز اور ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں
انسدادی پولیو کی مہم کی کامیابی کے لیے قبائلی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں نے قبائلی عمائدین اور علماء سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ 5 سال سے کم عمر تمام بچوں تک پہنچنے میں انتظامیہ کی معاونت کرے پاکستان نائجیریا اور افغانستان کے علاوہ دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی موذی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے گزشتہ 1 برس سے خصوصاً سیکورٹی خدشات کے باعث کئی بار انسدادی پولیو مہم معطل کرنی پڑی جس سے ایک بار پھر ملک میں پولیو سے متاثرہ کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں اگرچہ 2012 میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 58 تک ہو گئی تھی لیکن 2013 میں اس میں ایک بار پھر اضافہ ہوا اور پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 91 ہو گئی رواں برس اب تک 24 کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں صرف 2 پشاور جبکہ باقی تمام قبائلی علاقوں بالخصوص شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے ہیں ملک میں انسدادی پولیو کی کوششوں کو اس مہم سے وابستہ رضاکاروں پر شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ حال ہی میں عالمی ادارہ صحت پشاور کو دنیا میں پولیو کا سب سے بڑا گڑھ بھی قرار دے چکا ہے تاہم وفاقی و صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ انسان جسم کو اپاہج کرنے والے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھی جائے گی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان تحریک انصاف نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی حکومتی ٹیم میں اپنے دو ارکان نامزد کیے ہیں. یہ ٹیم طالبان سے براہ راست مذاکرات کرے گی. اسلام آباد سے کامران حیدر تفصیل بتائیں گے.
عمران خان کے ترجمان نعیم الحق نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ طالبان عسکریت پسندوں سے براہ راست مذاکرات کے لیے مجوزہ سرکاری ٹیم میں پاکستان تحریک انصاف نے دو عہدیداروں کے نام حکومت کو تجویز کر دیے ہیں. نعیم الحق کا کہنا تھا کہ ان دونوں شخصیات کو جماعت کی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے نامزد کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے عہدیداروں کے نام بتانے سے گریز کیا.
انہوں نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے گورنمنٹ اپنے نمائندے نامنیٹ کرے، ٹھیک ہے، چیف منسٹر کو نہیں، بس نمائندے نامنیٹ کرے. جو ہم نے کر دی ہیں وہ گورنمنٹ اناؤنس کرے گی جب وہ اپروو کر دے گی.
تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا عمران خان سے گزشتہ روز ٹیلی فون پر رابطے کے بعد سامنے آیا، جس میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. سرکاری مذاکراتی ٹیم کے رابطہ کار اور وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے قومی امور عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ عسکریت پسندوں سے بات چیت کے لیے وزیرستان جانے والے وفد میں تحریک انصاف کے نمائندے رستم شاہ مومند کا نام تجویز کیا گیا تھا. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن حامد خان کا کہنا تھا،
اب انہوں نے ڈائریکٹ نیگوشیشن کا فیصلہ کیا ہے کہ نثار علی خان لیڈ کرے گا ٹیم، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے. اب یہ فیصلہ ہے ٹینٹیٹیو. اب ڈائریکٹلی میں بھی کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ چودھری نثار علی خان اگر ہیڈ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کون لوگ ہوں گے. ہم تو چاہتے ہیں پروسیس کامیاب ہو. ہم اس لیے اس وقت وی آر ناٹ بینگ کریٹیکل، ورنہ بہت ساری ایسی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انڈرمائن کیا گیا.
رابطے کے باوجود حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے وزیر داخلہ کی قیادت میں مذاکراتی ٹیم کے قیام کی تصدیق نہیں کی گئی. سرکاری مذاکراتی کمیٹی کے چند اراکین اور حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ شاید تمام شدت پسند گروہ ممکنہ امن معاہدے میں شامل نہ ہوں، تاہم ان کے بقول اس سے پاکستان دشمن عناصر کو تنہا کیا جا سکے گا. ادھر سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر مسلح افراد کے جان لیوا حملے کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو دیانتدار افسران پر مشتمل ایک غیر جانبدار ٹیم کے قیام کا حکم دیا ہے. اسلام آباد کی ضلعی بار کے صدر محسن کیانی نے سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ یہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم آئندہ دو ہفتوں میں اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی.
تمام پبلک فگرز کو بائی آرڈر آف دی سپریم کورٹ ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ کسی میڈیا میں، کسی نیوز ایجنسی میں، کسی فورم پہ مت دیں جب تک کہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہ ہو جائے، تاکہ انویسٹیگیشن ہیمپر اور ڈیمیج نہ ہو سکے. یہ بات انہوں نے انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو لائرز کو کنسرن تھا اس پہ انہوں نے یہ ڈائریکشن پاس کیا.
وفاقی وزیر داخلہ نے گزشتہ ہفتے پارلیمان سے خطاب میں کہا تھا کہ حملے میں مرنے والا جج مسلح افراد کی بجائے اپنے محافظ کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا. اس بیان کی وکلاء نے شدید مذمت کرتے ہوئے پیر کو ڈسٹرکٹ بار میں احتجاج بھی کیا. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں فوج کو شامل نہیں کرنا چاہیے. لاہور میں خورشید شاہ کی نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت پر مبنی افضل رحمان کی رپورٹ.
اس وقت جبکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک نئی حکومتی کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے مذاکراتی عمل میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. پیر کو لاہور کے ہوائی اڈے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج کا کام بس یہ ہے کہ حکومت جو فیصلہ کرے وہ اس پر عمل کرے.
دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی ایک بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آرمی کو ان میں استعمال نہیں کیا جائے. وہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر آرمی اس میں چلی گئی، پارٹیسپیٹ کیا اور کل یہ نیگوشیشن نہیں ہوتے ہیں، کہ طالبان کا پرانا موقف ہے کہ ہم آرمی ہمارے خلاف بہت سخت آپریشن کرتی ہے اور ان کی وجہ سے وہی ہمارا دشمن ہے، تو کل اگر ناکام ہو جاتا ہے تو وہ سارا اکیوز کریں گے آرمی کو. آرمی کو نیوٹرل رہنا چاہیے، باہر رہنا چاہیے، اور آرمی کو چاہیے کہ وہ جو حکومت فیصلہ کرے اس پہ عمل کرے. نہ کہ آرمی کو بیٹھ کے ان قسم کے فیصلوں میں انوالو کرنا چاہیے.
سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے مذاکرات کے حوالے سے صورتحال بظاہر پیچیدہ اور ابہام کا شکار دکھائی دیتی ہے. معروف سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
مجھے نہیں لگتا کہ فوج بھی شاید اس رائے سے پوری طرح سے یہ سمجھتی ہو، اس سے متفق ہو کہ وہ ڈائریکٹ مذاکرات کا ایک حصہ بن جائے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر دفاع نے، پھر وزیر اطلاعات نے بھی یہ کہا کہ فوج پس پردہ رہ کر، اب انہوں نے تھوڑا سا اپنا سٹینس چینج کیا کہ فوج پس پردہ رہ کر ان مذاکرات میں حکومت کو گائیڈ کرے گی، پھر جو آپشن دے گی اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. تو ابھی مجھے تو اس میں ابہام لگتا ہے، مذاکرات میں ابہام لگتا ہے، مذاکرات کس نوعیت کے ہوں اس پہ ابہام لگتا ہے، مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے نہیں بڑھنے چاہیے اس میں ابہام لگتا ہے، حکومت کیا چاہتی ہے اس میں بھی ایک کنفیوژن ہے. پھر یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جس نے پوری قوم کو کنفیوز کیا ہوا ہے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ کیا ہماری قیادت جو ہے وہ واضح قسم کی حکمت عملی رکھتی ہے، یا پھر مجھے کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اور ایشو کوئی طے پا رہے ہیں اور ان کے پیچھے یہ مذاکرات کا ایک ایسا اسموکنگ سکرین ہے جہاں پہ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے دیا جا رہا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ جن دنوں یہ کنفیوژن چل رہا تھا ان دنوں یہ معاملات طے پا گئے. تو اس کو دور کرنا چاہیے، قوم کو باخبر رکھنا چاہیے.
دریاسنا جو سیاسی جماعتیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حامی نہیں ہیں وہ بھی اپنے موقف کا اعادہ کرنے سے گریز نہیں کر رہی. ایک روز پہلے لاہور ہی میں متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام ہونے والی صوفیہ اکرام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے پر فوج اور عوام کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہ حکومت کو اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ان کے بقول ساتھ لے کر چلنا چاہیے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
کرائمیا کے مستقبل کے بارے میں روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اس کثیر نسلی جزیرہ نما میں عوام کی اکثریت کیا چاہتی ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. کرائمیا کے ساحلی علاقے یالٹا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایلزبتھ ایروٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
یالٹا کرائمیا کے سمندری ساحل کے ساتھ ایک تفریحی مقام ہے جو روسی تاتاریوں کے لیے کھیل کا ایک میدان ہے. دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے نزدیک اتحادی لیڈروں نے یہاں پر یورپ کا نقشہ کھینچنا شروع کیا. کرائمیا بھر میں روسی حامی فورسز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اتوار کے روز ہونے والے ریفرنڈم کی مدد سے یوکرین کا یہ علاقہ مکمل طور پر روس کے کنٹرول میں جا سکتا ہے. یالٹا کے اس علاقے میں جہاں زیادہ تر تعداد روسیوں کی ہے، شویتلانا ایک روسی شہری ہیں. ان کے شوہر رستم یوکرین میں کرائمین تاتار قبیلے سے ہیں. وہ 3 سال قبل یوکرین منتقل ہوئیں. وہ کہتی ہیں کہ ماسکو کی روسی باشندوں کی حفاظت کے نام پر مداخلت جھوٹ پر مبنی ہے. یہاں پر روسی لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، میں خود جانتی ہوں. یہاں پر بہت پرامن ماحول ہے. پیوتن کے آنے سے قبل یہاں ہر چیز پرامن تھی. رستم کا کہنا ہے کہ اس خطے کو صرف غیر روسی باشندوں کی طرف سے خطرے کا سامنا ہے. یہاں بسنے والے کرائمین تاتار اور یوکرین کے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہماری حفاظت کریں، یہاں پر نظر ڈالیں. یہاں کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن عزیز کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اگر صورتحال میں تبدیلی آتی ہے تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. صدیوں تک روسیوں نے کرائمیا کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے. نسل در نسل شاعروں اور مصنفوں نے اس سے متاثر ہو کر بہت کچھ لکھا ہے، مگر اب ماسکو پھر سے اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وینزویلا میں حکومت مخالف مظاہرین کی جانب سے صدر نکولس مادورو کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. کیراکاس میں ہفتے کے روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. تقریباً ایک ماہ سے مظاہرین خوراک کی قلت، افراط زر اور جرائم میں اضافے پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بہجت جیلانی کی زبانی۔
وینزویلا میں حکومت مخالف مظاہرین صدر نکولس مادورو کے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ کیراکس میں ہفتے کے روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تقریباً ایک ماہ سے مظاہرین خوراک کی قلت، افراط زر اور جرائم میں اضافے پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکومت مخالف مظاہرین میں سے ایک یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بہتر مستقبل کے لیے برسر پیکار ہیں، کیونکہ وینزویلا میں کوئی مستقبل نہیں، ہمیں حقیقی تبدیلی درکار ہے۔ بدقسمتی سے اب یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے جب وینزویلا کے ہم عوام یہ کہنے والے ہیں کہ ہم میں ابھی بھی وقار باقی ہے۔ صدر مادورو کہتے ہیں کہ بعض مظاہرین گمراہ ہو گئے ہیں۔ صدر مادورو کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے، سڑکوں پر یہاں وہاں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ مظاہرے نہیں ہیں، یہ تباہی ہے اور کرائے کے قاتلوں کی طرف سے مچائی جانے والی تباہی۔ مسٹر مادورو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مظاہرے واشنگٹن کی پشت پناہی والی ایک سازش ہے جس کا مقصد ان کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ امریکہ اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ حزب اختلاف کے ایک جانی پہچانے لیڈر ہینریک کیپریلس کہتے ہیں کہ صدر مادورو عوام سے غافل ہو گئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خوراک کی قلت پر احتجاج کرتے ہیں۔ ان مظاہرین میں شامل اس خاتون کا کہنا ہے، یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تیل سے مالا مال ملک ہیں اور ہمارے پاس خوراک نہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں، وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ مسٹر مادورو کو صدارتی منصب سنبھالے قریب ایک سال ہوا اور اب ملک میں جاری تشدد ان کی صدارت کے تاریخ ترین دور کی عکاسی کرا ہے، لیکن صدر اپنے مستعفی ہونے کے مطالبات کو مسترد کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ سے اب تک مظاہروں کے دوران کم سے کم 20 افراد ہلاک ہوئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے نوجوان رہنما کم جونگ ان ملک کی اعلی ترین قانون ساز کمیٹی کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ مسٹر کم جونگ ان کو اپنے آبائی علاقے سے 100% ووٹ ملے، یعنی وہاں کے تمام اہل ووٹروں نے نہ صرف اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کیا بلکہ تمام ووٹ بھی مسٹر کم جونگ کی حمایت میں ہی ڈالے گئے۔ ملک کے سپریم پیپلز کونسل کے لیے ان انتخابات کو ربر اسٹیمپ کہا جا رہا ہے، کیونکہ تمام 687 حلقوں میں مسٹر کم جونگ ان کے مد مقابل کوئی دوسرا امیدوار نہیں تھا۔ گزشتہ 5 سالوں میں یہ پہلے انتخابات تھے جن کے بعد پارلیمنٹ میں مزید اراکین کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے آئین کے مطابق ملک کی اسمبلی ہی سب سے طاقتورین ترین ادارہ ہے، لیکن حقیقت میں سیاسی طور پر اس کے اختیارات بہت ہی محدود ہیں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے افغانستان کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا۔ چین کی جانب سے یہ اعلان ایک ٹرین اسٹیشن پر گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سامنے آیا ہے، جس کا الزام بیجنگ حکومت نے مسلم اکثریتی علاقے سنکیانگ میں سرگرم مسلمان شدت پسندوں پر عائد کیا تھا۔ چین کے شمال مشرقی پہاڑی علاقے کی سرحد پاکستان کے علاوہ افغانستان سے بھی ملتی ہے، اور چینی حکومت کا موقف رہا ہے کہ اس علاقے میں سرگرم دہشت گردوں کو پڑوسی ملکوں کے شدت پسندوں سے مدد ملتی ہے۔ چینی حکام کے مطابق سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں کے گروہ نے گزشتہ ہفتے جنوب مغربی شہر کن مونگ کے ریلوے اسٹیشن پر خنجروں کے وار کر کے 29 افراد کو ہلاک اور 140 کو زخمی کر دیا تھا۔ چین کی حالیہ تاریخ میں دہشت گردی کا یہ سب سے سنگین واقعہ تھا، جس کے بعد چین کی حکومت نے سیکیورٹی معاملات کا اثر نو جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے اعلی سفارتکار کا کہنا ہے کہ امریکہ القاعدہ کے تشدد پسندوں کے خلاف لڑائی میں عراق کا حامی ہے، جنہوں نے صوبے انبار کے قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ جان کیری نے اتوار کے روز بتایا کہ امریکہ اپنے فوجی عراق نہیں بھیجے گا، بقول ان کے یہ ان کی اپنی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ عراق میں اپنی فوج کی موجودگی کے بارے میں غور نہیں کر رہا۔ کیری نے یہ بیان یروشلم سے اردن اور سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یوکرین کی خود مختاری، علاقائی حاکمیت اور متعدد بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روسی افواج نے 2 مارچ کو کرائمین جزیرہ نما کے اسٹریٹجک اثاثوں پر قبضہ کر لیا اور علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے بلا اشتعال جارحیت کی اجازت دی۔ یہ اس وقت ہوا جب یوکرین کے دارالحکومت کی اے وو میں کئی مہینوں تک جمہوریت نواز مظاہرے ہوئے اور بالآخر وہاں ایک نئی حکومت قائم ہو گئی۔ سابق صدر وکٹر یانکوویچ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 6 مارچ کو صدر اوباما نے اعلان کیا کہ امریکہ ان افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر رہا ہے جنہوں نے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی حاکمیت کی خلاف ورزی کی ہے اور یوکرین کے عوام کے اثاثے غصب کر لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ خارجہ اس کا ارتکاب کرنے والوں پر امریکہ آنے پر ویزا پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ ان فیصلوں کے اطلاق روسیوں اور کرائمیا میں اس صورتحال کے ذمہ دار لوگوں پر ہوگا۔ ہم روس کے آئندہ اقدامات کی روشنی میں اپنے رد عمل کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں لچک کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ امریکہ نے یہ اقدامات اپنے یورپی اتحادیوں سے مشورے کے بعد اٹھائے ہیں۔ یورپی اتحادیوں نے بھی امریکہ کی طرح اسی طرح کے اقدامات روس کے خلاف اٹھائے ہیں اور انہوں نے امریکہ کی طرح یوکرین کی حکومت کے لیے معقول امداد کا اعلان کیا ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بھی واضح کیا کہ اس بحران کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کی حکومت کے درمیان مشاورت پر زور دیا اور کہا کہ اس میں بین الاقوامی برادری کو بھی شریک کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرائمیا سمیت یوکرین میں بین الاقوامی مانیٹرز کو جانے کی اجازت ملنی چاہیے اور روسی نسل والے باشندوں سمیت یوکرین کے عوام کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مسٹر اوباما نے یہ بھی کہا کہ روس یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی حاکمیت کا احترام کرتے ہوئے اور اس بارے میں معاہدوں کی تعمیل کرتے ہوئے کرائمیا میں اپنے اڈے برقرار رکھ سکتا ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ یوکرین میں مئی میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں وہاں کے عوام کی حمایت کرے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی قوانین کو سربلند رکھے گا اور ان کی روشنی میں عالمی سیکیورٹی اور یوکرین کے عوام کے اس مستقبل کے لیے کام کرتا رہے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ جب تک یہ بحران حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سمعین، امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ریستورانس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حال ہی میں یہاں ایک نئے ٹرینڈ کا آغاز ہوا ہے۔ گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے لیے آنے والے گاہک اب چاہیں تو ساتھ ہی گورمے کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ فاسٹ گورمے اپنے سینڈوچز کے لیے کافی مقبول ہے۔ واشنگٹن ونڈو میں ہماری ساتھی سارا زمان نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
کرسٹینا ولکی کے لیے فاسٹ گورمے میں سب کچھ ہے۔ وہ یہاں پیٹرول بھرواتی ہیں، میٹھا خریدتی ہیں اور پھر ایک سینڈوچ آرڈر کرتی ہیں۔ وہ قریب ہی رہتی ہیں اور فاسٹ گورمے کی بہت بڑی فین ہیں۔
The food here is amazing.
یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے۔ یہ جگہ واشنگٹن کی سب سے اچھی سینڈوچ شاپ کا ٹائٹل ہر سال حاصل کرتی ہے۔ یہ ایسے سینڈوچز ہیں جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، جیسے کہ شویٹو سینڈوچ جس میں گوشت، انڈے، پنیر اور زیتون ہوتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اس کی مالک لینا چو ویل لاطینی امریکی ملک کولمبیا سے ہیں اور ان کے شوہر فرنانڈو المیرون ارجنٹینا سے۔ انہوں نے یہ گورمے گیس اسٹیشن 3 سال پہلے کھولا تھا۔ چو ویل کا کہنا ہے کہ اس کا آئیڈیا انہیں اپنے ملک سے ملا، جہاں سڑک کے کنارے لگے ٹھیلوں سے کچھ اچھا کھانا خرید کر کھانا عام بات ہے۔
ہم ایسا گورمے اسٹریٹ فوڈ پیش کرنا چاہتے ہیں جو مختلف کلچرز کو پسند آئے۔ ہم نے سوچا کہ یہ واشنگٹن کے علاقے میں کھانا کھانے کا ایک نیا انداز ہوگا۔
فاسٹ گورمے واشنگٹن کے ایک ایسے ٹرینڈی علاقے میں ہے جو کبھی غیر محفوظ سمجھا جاتا تھا، مگر اب کافی بہتر ہو چکا ہے اور اب یہاں ہر طرح کے گاہک آتے ہیں۔
ہمارے پاس گورنمنٹ کے لوگ، مشہور شیف اور بے گھر لوگ سب آتے ہیں۔ میں نے یہاں ایک ایسی اچھی گاڑی دیکھی جس کو آپ ایک گیس اسٹیشن پر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ کسٹمرز اور فوڈ کرٹکس دونوں ہی فاسٹ گورمے کو بہت پسند کرتے ہیں۔
इसके फ्रेश खानों में अमेरिकन स्टाइल के सैंडविचेस के साथ साथ मिडिल ईस्टर्न और लातिनी खाने भी शामिल हैं। अपने कस्टमर से इस खाने के बारे में जानने के बाद इथियोपिया से ताल्लुक रखने वाले लिमोजीन ड्राइवर मिलहाकू ने भी इसे ट्राई करने का फैसला किया। फास्ट गोरमे के कैशियर विलियम मेसन को चिकन बारबेक्यू सैंडविच बहुत पसंद है और इन्होंने एक दिन एक साथ 8 सैंडविचेस खा लिए। उसके बाद से इनका नाम बिग मेसन पड़ गया है।
मुझसे रुका नहीं गया, मैंने एक खाया तो फिर मेरा और भी खाने को दिल चाहा। बहुत ही मजे का था।
कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाले ऑस्कर गार्जोन नजदीक ही काम करते हैं और यहाँ अक्सर खाना खाने आते हैं।
मैंने सोचा कि ये एक पेट्रोल स्टेशन है, फिर मुझे खाने की अच्छी खुशबू आई और मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया जो मुझे पहले निवाले में ही बहुत पसंद आया।
ये खाना एल सल्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले मार्लॉन इयोबा के लिए भी पुरानी यादें ताज़ा कर देता है।
मुझे घर के खाने की याद आती है जब मैं मुख्तलिफ किस्म के गोश्त, मसाले और सॉस के साथ सैंडविच बनाता था। ये बहुत अच्छा है।
खाने के अलावा यहाँ का बाथरूम भी बहुत साफ सुथरा है और दूसरे पेट्रोल स्टेशन की तरह बिल्कुल नहीं।
You will remember it and you will come back.
फास्ट गोरमे का ये अनोखा आइडिया काफी कामयाब हो रहा है। इस गोरमे गैस स्टेशन ने अपने पहले साल में ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है और इस साल ये $10 लाख से भी ज्यादा पैसे कमाएगा।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मैं हूँ शहनाज नफीस। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि हाई प्रोटीन गिजाएं मसलन गोश्त, अंडे, दूध, दही और पनीर का कसरत से इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। माहिरीन का कहना है कि दरमियानी उम्र के लोगों की सेहत के लिए प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार लेना सिगरेट नोशी जितना ख़तरनाक है। नई तहकीक से मालूम हुआ है कि जिन लोगों की खुराक हाई प्रोटीन डाइट पर मुश्तमिल थी उनमें कैंसर या ज़याबेतस के बायस अमवात का ख़तरा 4 गुना ज़्यादा पाया गया। इस तहकीक में माहिरीन ने बताया है कि हाई प्रोटीन की बड़ी मिकदार खाने से कैंसर का ख़तरा तकरीबन 20 सिगरेट रोज़ाना पीने के बराबर होता है। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता रिसर्चेस में कैंसर और सुर्ख गोश्त के दरमियान ताल्लुक को जाहिर किया जा चुका है, लेकिन पहली बार किसी तहकीक में ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन के इस्तेमाल को मौत के ख़तरे की एक बड़ी वजह बताई गई है। इस मुताले में 65 बरस से कम उम्र के लोगों में ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के मुज़िर असरात जांचने के लिए एक तजुर्बा किया गया जिसमें 6,380 शुरका ने हिस्सा लिया जिनकी उम्रें 50 बरस या इससे ज़्यादा थी और तकरीबन 20 बरस तक उन्हें ज़ेरी निगरानी रखा गया। इस तहकीक के सरबरा डॉक्टर वॉल्टर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मुंसलिक हैं कहते हैं कि लोगों को दिन भर में प्रोटीन की माकूल मिकदार लेनी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ किया कि लोगों को ऐसी डाइट इख्तियार करनी चाहिए जिसमें 10% कैलोरीज प्रोटीन से हासिल हों और इसके लिए मौजू ज़रिया निबाताती प्रोटीन हैं जिनमें दालें, अनाज, फलियां और सोया वगैरह शामिल हैं। तजुर्बात के इस सीरीज़ के दौरान डॉक्टर वॉल्टर ने मुशाहिदा किया कि दौरान तजुर्बा खून के नमूनों के टेस्ट से ज़ाहिर हुआ कि जो लोग हैवानी चर्बी वाली प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे थे उनमें IGF-1 नामी हार्मोन की सतह में लगातार इजाफा हो रहा था और साथ ही कैंसर के ख़तरे में भी इजाफा हुआ। डॉक्टर वॉल्टर ने कहा कि हमने प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने वालों को सबूत फराहम किया है कि जिनकी ग़िज़ा का बड़ा हिस्सा हैवानी प्रोटीन यानी गोश्त, अंडे, दूध, दही और पनीर पर मुश्तमिल है ये तकरीबन उनकी सेहत के लिए सिगरेट नोशी जैसा ही मुज़िर साबित हो सकता है। बरतानवी माहिरीन ने तहकीक के नतीजे से इत्तफाक करते हुए कहा कि ये बात साबित हो चुकी है कि सुर्ख गोश्त कम करने से कैंसर के ख़तरे से बचा जा सकता है, लेकिन मुतवाजन ग़िज़ा अब भी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu। इसके साथ ही हमारे इस पहले घंटे के न्यूज़ शो का वक्त अब ख़त्म होता है। اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر جان ٹرائٹن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی بہجت جیلانی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر۔ اور اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن۔